السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ عید کا موقع ایک دفعہ پھر عطا فرمایا اور یہ مبارک دن ہم اس وقت گزار رہے ہیں. تیسرا دن ہے عید کا اور جمعے کا دن بھی اس میں شامل ہو گیا, اور جمعے کا دن تو مثل عید ہے ہی. اب یہاں ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعے کو عید کا مثل یا عید جیسا یا عید کا دن قرار دیا گیا, اور پھر یہ عید تو ہے ہی عید الاضحیٰ جسے ہم گزار رہے ہیں. اور دو عیدیں ہیں اسلام میں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید کیا ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ والی جو عید ہے جس پر ہم ایک جانور قربان کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ الحمدللہ فلسفہ قربانی پر پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی, لیکن میں ایک اور بات تقوی کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری یہ جو قربانی ہے, جو جانور تم قربان کرتے ہو, اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون کھال, کچھ بھی نہیں پہنچتا اللہ کے پاس. تم جو بھی دے رہے ہو یہ اللہ کے پاس تو نہیں پہنچ رہا. اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تمہارا تقوی. یہ تقوی جو انسان یعنی مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے, ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. الحمدللہ اس موضوع پر بھی کئی موقعوں پر بات ہو چکی ہے, خاص طور پر رمضان کے تناظر میں ہم نے سمجھا تھا. پورے رمضان کا حاصل ہی یہ ہے, پورا مہینہ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ میرا بندہ جو ہے متقی بن جائے, اس میں تقوی آ جائے. کیوں آ جائے؟ کیونکہ تقوی وہ خوبصورتی ہے ایمان کی جو جنت میں لے کر جائے گی. جنتیوں کی صفات جب بھی بتائی گئی ہیں, نمبر ون تقوی ہے. اللہ تعالیٰ متقین سے پیار کرتا ہے, متقین کو محبوب رکھتا ہے, عزت متقین کے حق میں ہے. اللہ کے ہاں عزت والا, مرتبے والا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تمہارے درمیان عزت والے وہ ہیں اللہ کے ہاں جو تم میں تقوی والے ہیں. بہرحال جی, یہ تقوی کیا چیز ہے اس پر تفصیلی بات کئی دفعہ ہوئی ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. اس تناظر میں کہ یہ عید, عید الاضحیٰ کے ساتھ تقوی کا کیا تعلق ہے, اس پر کچھ بات انشاءاللہ کرنے کا اس وقت ارادہ ہے. اس سے پہلے اہم بات سمجھ لیجئے کہ عید کیا ہوتی ہے. عید خوشی کو کہتے ہیں. خوشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. دجالیت یا دجل کی جو تعریف دی گئی ہے احادیث میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دجالیت کو سمجھایا ہے. بلکہ ایک حدیث کے مطابق جتنے انبیاء آئے, جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی رسول آئے, ان سب نے اپنی قوموں کو دجال سے خبردار کیا ہے. حالانکہ دجال, وہ دجال اکبر بڑا دجال جس کی پوری جو شخص ہے, جس کی تفصیلات احادیث میں آتی ہیں, وہ تو آخر الزمان میں آنا ہے, بالکل قیامت سے پہلے. وہ نشانیوں میں سے قیامت کی گویا ایک نشانی ہے نا. لیکن آپ سوچئے کہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے انبیاء بھی اپنی امتیوں کو, قوموں کو دجل سے, دجال سے, دجالیت سے ڈرا رہے ہیں. اب وہ دجال جو آئے گا, جس کا سب سے بڑا ہتھیار دجل ہوگا, اس لیے اس کو دجال کہا گیا. یہ دجل کیا ہے؟ دجالیت کیا ہے؟ دھوکا. دھوکا عربی میں یہ کانسیپٹ تھا دجل لفظ کے حوالے سے, کہ کسی بھی دھات کے اوپر جب سونے کا پانی چڑھایا جاتا تو اس پروسیس کو دجل کہا جاتا تھا. ہمارے ہاں ہوتا ہے آرٹیفیشل جیولری جو ہوتی ہے, دیکھنے میں کیا لگتی ہے؟ یہ گولڈ ہے, حالانکہ وہ گولڈ نہیں ہے. دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ یہ سونا ہے, لیکن وہ سونا نہیں ہے, وہ پیتل ہے, تانبا ہے, چاندی ہے, جو بھی ہے. تو اس کو آفیشلی جو لفظ استعمال ہوتا تھا اس پروسیس کے لیے وہ دجل تھا. اللہ کے نبی نے یہی لفظ وہاں سے لے کر تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے بات کیا ہو رہی ہے. جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, تمہیں نظر کچھ آ رہا ہے ہو کچھ رہا ہے, یہ ہے دجل. سادہ انداز میں دھوکا, نظر کا دھوکا, خاص طور پر نظر کا دھوکا. جس چیز کو تم اہمیت دے رہے ہو, جس چیز کے لیے تم جی رہے ہو, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو. جس چیز کی اصل اہمیت ہے اس کو تم نے پسے پش ڈالا ہوا ہے, یہ دجل ہے. اور دجال کا سب سے بڑا دھوکا یہی ہے, اور اس دجل کا سب سے بڑا ہتھیار مادہ پرستی ہے. مادہ پرستی, یہ مال جو ہمارے سامنے, مال کس سے ہے نا, سارا مادہ جو کچھ بھی ہے دنیا اور دنیا کی نعمتیں مال سے ہیں, پیسے سے ہیں, دولت سے ہیں. یہ مال, دولت, پیسہ, دنیا کا اسٹیٹس. اب یہ جو بات آئی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو اصلاً تو یہ بات ایک بہت بڑا تیشہ ہے جو ماری گئی ہے اس خاص دجل کے اوپر جو دماغوں کے اندر آج سے نہیں ہے, زمانوں سے, صدیوں سے. تم جس کو عزت کا معیار قرار دے رہے ہو, جس کو کامیابی کہہ رہے ہو, جس کو اسٹیٹس سمبل بنا رہے ہو, یعنی مال, دولت, پیسہ, اسٹیٹس, اقتدار وغیرہ وغیرہ, تمہارے درمیان میں اچھے برانڈیڈ مہنگا کپڑا پہن کے جو بیٹھا ہے وہ عزت والا ہے, تمہاری بڑی گاڑی میں سے آتے وقت جو اترا ہے وہ بڑا عزت والا ہے, جس کا گھر بہت بڑا ہے وہ بڑی عزت والا ہے, جس کا گریڈ بڑا ہے, جس کے پاس دولت کے انبار ہیں, جس کے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ عزت والا ہے, اس کو عزت دو, اس سے بنا کے رکھو, اس کو اہمیت دو. تو سمجھ, جو یہاں سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے, اس ساری چیز کی نفی کر کے یہ جملہ کہا گیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ پچھلے ساری جو وہ دجل ہے نا, اس کو توڑا گیا ہے. نہیں ہے کوئی عزت ان لوگوں کی اللہ کے ہاں اگر ان میں تقوی نہیں ہے تو. ہاں تقوی ہے پھر ٹھیک ہے, پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا امیر ہے کہ غریب ہے. کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں تقوی ہو تو وہ اللہ کا پیارا ہے, امیر ہے. جت امیر ہونا کوئی خدا نہ خاصہ گناہ گاری کی یا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. جائز مال اگر کسی شخص کے پاس ہے, کسی کا حق نہیں مارا اس نے, اپنی جائز محنت سے اس نے مال و دولت اکٹھا کیا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بشرطے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہو. جو جائز حق مال میں اللہ نے رکھا ہے, جو ضابطے بنائے ہیں اس کے مطابق وہ چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے, جتنی دولت گھٹی کی کوئی. ہاں اگر اس میں تقوی ہے تو یہ اللہ کا پیارا ہوگا, اللہ کا مقرب ہوگا, اور اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو تمہارے نظر میں جتنا بھی اس کا کوئی اسٹیٹس ہو, اللہ کے یہاں کوئی اوقات نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور اسی طرح غریب شخص, مفلوک الحال, بڑے پھٹے کپڑے پہنا ہو, غریب سے کسی حال میں ہو, وہ بازار میں جائے تو کوئی اس کو کھڑے ہو کر سلام نہ کرے, کوئی اس کو جو عرف میں کہا جاتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہ ہو, اس بنیاد پر کہ یہ تو کیا کرے گا, معاف کیجئے گا, دو وقت کا کھانا اپنے لیے مشکل سے پورا کرتا ہے, لیکن اگر اس شخص میں تقویٰ ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہے, وہ اللہ کا مقرب ہے. عزت کا معیار تقویٰ ہے. بہرحال تقویٰ پر بات جیسے میں نے عرض کیا بہت ساری ہو چکی ہے, اس خاص بات سے کہ اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس تناظر میں کہ ہم اس وقت عید الاضحیٰ کے تیسرے دن بیٹھے ہیں. الحمدللہ اپنی اپنی قربانیاں ہم میں سے اکثر, بلکہ سبھی اب تو کر چکے الحمدللہ, اور یہ عید گزر گئی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں, جو نظر میں آتی ہیں, اور پھر ایک دم ذہن بنتا ہے کہ یار یہ بات ہونے سے رہ گئی. اور یہی تو پلیٹ فارم ہے, یہ جو جمعے کا یہ جو خطبہ, یہ جو پلیٹ فارم دیا گیا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا وجہ نہیں اتنی اہمیت اس کو دی. اس کی اہمیت امت میں مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ یہیں سے اصلاح ہونی ہے, یہیں سے ہر چیز کی تعلیم تربیت ہونی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس اہم ترین, اس خطبہ جمعہ کو جس کی جو اصل اہمیت اور حیثیت تھی, بدقسمتی سے بہرحال وہ ادھر ادھر ہو گئی, وہ مقام نہ رہا, وہ اہمیت نہ رہی. لیکن اگر یہ بھی صحیح طرح سے معاملات اس جگہ پر بھی سدھر جائیں, سنبھل جائیں, تو بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے. عید والے دن یا عید کے دوسرے دن غالباً مجھے ایک میرے دوست نے ایک کلپ بھیجا, اور بہرحال کیونکہ وہ ہیں اصحاب ہیں دوست ہیں, وہ چیزیں بھیجتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ درس وغیرہ دیتے ہیں تقریر کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اس چیزوں سے مواد ملتا ہے. کراچی ہی کے ایک علاقے میں فیڈرل بی ایریا, اس پہ جو لکھا ہوا تھا, مجھے یہ تو نہیں کنفرم کہ یہ فیڈرل بی ایریا ہی تھا یا جو بھی تھا, بہرحال اس پہ جو لکھا ہوا تھا میں بتا رہا ہوں, تھے تو سارے کراچی والے, وہ تو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں آپ. وہ کوئی 1.5 منٹ کا کلپ ہے اور اس کے اندر جو بےہودگی, جو تماشا, جو عید کے نام پر بدتمیزی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کوئی بندر کا روپ, بنمانس کا روپ دھارا ہوا ہے, وہ ناچ رہا ہے, اس کے آگے لڑکے ناچ رہے ہیں, وہ پھلجڑیاں جلا رہے ہیں, جانور بندھے ہوئے ہیں, جانوروں کے ساتھ بے پردہ عورتیں لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں, کیمرے کھلے ہوئے ہیں, اور گویا ایک عالم ہے ناچو اور نچاؤ, یہ سیلیبریشن. اور اس پہ لکھا ہوا تھا 3 AM عید نائٹ, عید کی رات 3 بجے, واللہ عالم. یہ میں تو کنفرم, یہ تو ویڈیو آج کل کی جو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, لیکن جو چیز نظر آ رہی تھی, ایک تو یہ کہ اے آئی تو نہیں تھا, وہ تھا تو ریئل وہ ویڈیو. اور جس طرح سے وہاں پر وہ ناچ گانا تماشا چل رہا تھا, پاگلوں کی طرح, پاگلوں کی طرح, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر انسان افسوس کرے, روئے, ہنسے, اپنا مذاق اڑائے, اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے, کرے تو کیا کرے. اور عید کے نام پر, سیلیبریشن کے نام پر, خوشی منانے کے نام پر یہ سب تماشا ہونا, یہ سب بےہودگی ہونا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بس یہ کہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ مزید آگے سے آگے جا رہے ہیں جہنم کی طرف تیزی کے ساتھ, اللہ کے عذاب کو, بڑے عذاب کو دعوت دینے کی بھرپور تھی. ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ کو ناراض کرنا, یہ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک چیلنج کے طور پہ لے لیا کہ معاذ اللہ اے اللہ تجھے ہم ناراض کر کے دکھائیں گے, تو نہیں بھی ہونا چاہتا, تو ہم سے پیار کرے, ہم سے شفقت کرے, ہم پر مہربانی کرے, لیکن ہم تو تجھے ناراض کر کے چھوڑیں گے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیا, ناپسندیدہ قرار دیا, اس کو کرنے کے در پہ. اور الامان الحفیظ, یہ ساری بےہودگی بے حیائی عید کے نام پر ہو, اس مبارک دن کے نام پر ہو جو ہمارے اسلامی شاعر میں سے ایک, جو ہماری پہچان ہے, یہ خوشی کا دن جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور ذرا نوٹ فرمائیے جہاں سے بات کا میں نے آغاز کیا تھا کہ خوشی کہتے کس کو ہیں, اور دجل نے ہمیں اس خوشی کے کیا معنی بتا دیے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے لذت, لذت کا تعلق کچھ ظاہری معاملات سے ہے, جس میں عیاشی کا لفظ بھی بہرحال فٹ ہوتا ہے, یہ مزے, تفریح. اس دجل نے یا دجالیت نے, دجالی سوچ نے ہمارے ذہنوں میں خوشی کا ایک کانسیپٹ ڈالا ہے, اور یہ ایسے ہی نہیں آ گیا, اس میں وقت لگا ہے, ہمارے ذہنوں میں اس کو انڈیلا گیا ہے. آج اگر میں آپ سے یہ جملہ کہوں کہ ایک مسلمان کی سچی خوشی کا وقت تو وہ ہے کہ جب اللہ کی یاد اس کو اپنے دل میں محسوس ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے. اگر تو واقعتاً ایک مومن ہے نا, مومن, ایمان والا جس کو مسلمان کہتے ہیں, اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوشی کا وقت دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی اور بتائیے مجھے ہو سکتا ہے. اس کو دل میں واقعتاً ایک ہوتا ہے نا کیفیت ہوتی ہے, ایک تو اوپری سی کیفیت, ایک بعض دفعہ ایک کنیکشن, ایک ربط بنتا ہے اللہ کے ساتھ. اور ایسا خاص وقت ہو کہ بندہ اکیلا بیٹھا ہو, اللہ ہم سب کو وہ وقت عطا فرمائے, دل میں اللہ کی یاد ہو, آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہوں اللہ کی محبت میں, اللہ کے قرب کو پانے کے لیے. یہ آنسو جو خوشی کا سمندر اڈیلتے ہیں ایک مسلمان, اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی تعارف ہو نہیں سکتا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دوسروں کی مدد کر کے خوشی ہوتی ہے, اس کا بھی اصل یہی ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے کسی بندے کے کام آتا ہے, کسی کے دکھ کو دور کرتا ہے, کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے, کسی کا سہارا بنتا ہے, تو اندر ایک احساس آتا ہے, اس کو اللہ محسوس ہوتا ہے. آج اللہ کے ایک بندے کے کام آیا ہوں, اللہ نے مجھے دیکھا پیار سے, اللہ نے مجھ پر فخر جتایا اپنے مقربین کے درمیان، یہ احساس جب کہیں دل میں آتا ہے تو خوشی بھر جاتی ہے اندر. لیکن خوشی کو اس لذت عیاشی کے ساتھ جب نتھی کر کے ہمارے سامنے کانسیپٹ دیا گیا کہ خوشی مناؤ، خوش ہو، چار دن کی زندگی ہے بھائی، خوشیاں. اب خوشی کیا ہے؟ کہے لگانا، ہنسنا، چلانا، چیخنا، پھر اس میں آپ ڈھول، تماشے، گانے، ہا ہو، پھر ان کے بہانے، وہ پوری دجل یا دجالیت پر مبنی سوچ جو مغرب کو جس نے اس لہج پر پہنچایا جہاں آج وہ ہیں اور ہم تیزی کے ساتھ وہیں جا رہے ہیں. سالگرہیں مناؤ، فلاں کی سالگرہ، فلاں کی سالگرہ، فلاں کا دن، فلاں کا دن، فلاں یہ، فلاں وہ، اس کے بعد اس خوشی کا اظہار کرو. اب خوشی کا اظہار کیسے کرو؟ جیسے دنیا کرتی ہے. خوشی کا اظہار تو یہی ہے، چیخو چلاؤ، ڈھول بجاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ میں خوش ہوں. اب اس خوشی کا جو دنیاوی نعمتوں کے ساتھ منسلک ہے، ذرا ضابطہ یا پیمانہ صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ جو ان کی تربیت کا معاملہ رہا، اس میں ایک معاملہ یہ ملتا ہے کہ صحابہ کو تلقین فرمایا کرتے کہ جب تمہارے گھر پھل آ جائیں، اللہ کی توفیق سے تم نے پھل کھائے ہیں، تو ان پھلوں کے چھلکے باہر ایسے نہ ڈال دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی یا پڑوسی کے بچے ان کو دیکھے اور ان کے دل میں احساس پیدا ہو محرومی کا. تصور تو کیجئے، اللہ نے آپ کو پھل عطا کیے، آپ اپنے گھر میں پھل لے کر آئے، پھل ایک نعمت ہے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے غریب صحابہ کی کثیر تعداد تھی، ہر کسی کو تو نہیں آسانی سے یہ پھل وغیرہ نصیب ہوتے. تو اب اگر آ گئے ہیں تو اب اس کے بعد ٹھیک ہے، تمہارے پاس اتنا ہی ہے، تم نے گھر والوں کے ساتھ کھایا، کوئی غلط کام، کوئی بری بات نہیں ہے، جائز تمہاری خوشی ہے. لیکن اب ان پھلوں کے چھلکوں کو ایسے نہیں باہر پھینک دو، کوئی دیکھے گا جی واہ جی آج تو انہوں نے پھل کھائے، کوئی بچہ دیکھے گا بولے اللہ اکبر. ایک روایت جو ہے تو ضعیف لیکن اسی بات سے بالکل منسلک ہے کہ ایک شخص کا بچہ جب گم ہوا اور وہ گھبراہٹ میں آیا، اس نے پوچھا کہ بھئی کسی نے میرے بچے کو دیکھا؟ تو ایک صاحب نے کہا جی میں نے دیکھا آپ کا بچہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو یہ صاحب جیسی سے پلٹنے لگے، گھر کچھ دیر سے ڈھونڈ رہے ہوں گے، بےتاب تھے، فوراً پلٹے تو رسول اللہ نے آواز سے روکا اور کہا کہ جب تم وہاں پہنچو تو اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کر مت بلانا. لوگ حیران ہوئے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جس میدان کی تم بات کر رہے ہو، اس میدان میں جو بچے ہیں، ان بچوں میں کچھ بچے یتیم ہیں، ان کا باپ نہیں ہے. جب تم وہاں جا کر اے میرے بچے، اے میرے بیٹے آواز لگاؤ گے، تو وہ یتیم بچے جن کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس ہوگا. ذرا تصور تو کریں، یہ کیا تعلیم ہے کہ جو رسول اللہ دے رہے ہیں. تم نے سالن پکایا ہے، گوشت نعمت، ظاہر ہے اس کی خوشبو باہر آتی ہے، پڑوسیوں تک پہنچتی ہے، تو آپ ایک کام یہ کرو کہ اس میں شوربہ بڑھا دو، مزید پانی ڈال کے شوربہ بڑھا دو، اس کی مقدار بڑھا دو، اور ایک پلیٹ پڑوسی کے گھر بھی بھجوا دو، تاکہ اس کو جب خوشبو گئی ہے اس گوشت کی تو کچھ اس کا حصہ بھی اس کو مل جائے. اب کہاں یہ تعلیمات، کہاں یہ معاشرہ جو رسول اللہ بنا کر ہمیں دے گئے، جو تعلیمات رسول اللہ ہمیں. اب یہ تو ایک پہلو ہو گیا خوشی کے حوالے سے، خوشی منانا، خوشی کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کے لیے خوشی کا وقت، بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ ہے جب اس کے واقعتاً اللہ کے ساتھ ایک ربط، ایک کنیکشن کا، ایک ضابطہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. آپ دیکھیے عید مناؤ، اب یہ منانے کا لفظ بھی بڑا بے تکا ہے، یہ ہمارے دین میں منانا ونانا کچھ، یہ سیلیبریٹ منانا، یہ سب مغربی سوچ، یہ ہندوانہ رسموں سے ہم نے پتہ نہیں بہت کچھ لیا ہے، کچھ ہندوانہ کچھ مغرب مل کے عجیب سے ہو گئے. منانا کیا چیز ہوتی ہے؟ مناؤ. ایک مسلمان تو قید میں ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کی جنت، قید خانے میں یہ منانا کیا شے ہوتی ہے؟ تو ٹائم گزارنا اللہ کی اطاعت میں جلد سے جلد اس زندگی کو پورا کر کے تاکہ وہ وہاں جا کر منائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ میں جنت عطا فرما دے اپنے فضل سے. تو عید جس کو خوشی کا دن کہا گیا، نوٹ فرمائیے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، صبح صبح اٹھ کے تیار ہو کے اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے عیدگاہ کی طرف جانا ہے. کیا کرتے ہوئے؟ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر. جا کر کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. یہی ہے نا عید. کیا عید پہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ عید کا دن آئے تو معاذ اللہ بس اب گھومو، ناچو، بھاگو، دوڑو، شور مچاؤ، ہاہو کرو؟ کہاں. ہاں یہ ضرور ہے، عید الفطر میں بھی ہاتھ کھلا رکھو. عید کی نماز کے لیے آ رہے ہو تو کیا کرو؟ صدقہ فطر ادا کرو. یہ ہے خوشی. ایک غریب انسان کو جس کو جو دنیاوی نعمتوں سے محروم رکھ کے تمہارے لیے، اس کی آزمائش تو اس کے لیے ہے اور اس کی یہ کیفیت تمہارے لیے بھی آزمائش ہے. تو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ شیئر کرو، یہ ہے خوشی. اللہ کی جناب میں جھکو، سجدہ کرو، اور اپنا جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ مستحقوں کو، غریبوں کو، اللہ کے بندوں کو دو، یہ خوشی ہے. عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ جانور لائے ہو اللہ کی توفیق سے، جو بھی اللہ نے توفیق دی اچھی بات ہو گئی، ذبح کیا اللہ کا نام لے کر. اب گوشت ہے، اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ سارا کا سارا دے دو، اس لیے کہ یہ تو قربانی دے دی نا اللہ کو، پچھلی دفعہ اس پر تفصیل سے میں نے بات رکھی تھی. اصلاً تو یہ قربانی دی ہے ہم نے، اصلاً تو ہمارا حق نہیں بنتا اس پر. بھئی اللہ کی راہ میں ایک شے دے دی نا، بس دے دی ختم. اصلاً تو اگر یہ حکم ہوتا کہ پورا کا پورا جانور بس ایز اٹ از دے دو اب، تو ہم بالکل اس کے پابند تھے اور اس کی لاجک بنتی، حکمت بنتی، سمجھ آتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ اللہ اس مہربان رب کی کیسی مہربانی ہے کہ وہی جانور جو اللہ کو دیا ہے وہ خود رکھو اپنے پاس، کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر اس گوشت کو بانٹو بھی، اس کو پہنچاؤ بھی مستحقین تک، غریبوں تک، مانگنے والوں تک، جتنی تمہارے اندر استطاعت. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جیسے، یہ تو مستحب عمل ہے کہ تین حصے ہم کرتے ہیں، الحمدللہ یہ مستحب ہے، بڑوں کا بتایا ہوا تاکہ ایک بیلنس کے ساتھ چیز ہو جائے. کوئی خدا نہ خاصا نہیں کرتا تو خود کوئی اس میں مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ مسئلے آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی تین حصے نہ کیے تو کوئی، خدا نہ خاصا یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قربانی کی قبولیت نہ قبولیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سہن میں رکھی ہے، یہ تو مستحب عمل ہے، کوئی کرے گا تو اچھی بات ہے. ایک بیلنس ہو جائے گا کہ ایک حصہ ہے غریب مستحقین کو دے دیا، ایک رشتے داروں کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا. کوئی اگر اس میں رد و بدل کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا غریب شخص ہے جس کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی میرے سال میں یہی ایک موقع تھا، میرے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو گوشت کھلا سکوں زیادہ، اللہ نے توفیق دے دی، قربانی کر لی الحمدللہ، اگر وہ چاہے تو سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے، خدا نہ خاصا قربانی کے اندر کوئی مذائقہ، کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر اجر سے محروم رہے گا. اصل بات یہ ہے اس فضیلت سے محروم رہے گا، غریبوں تک دوسروں تک پہنچانے کی جو فضیلت ہے وہ اجر، ظاہر سی بات. باقی تو نیتوں کا حل اللہ جانتا ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمل کیا ہے، دوسروں کو دو، دوسروں کو بانٹو، خوشیاں دو، دوسروں کا خیال کرو، یہ ہے خوشی، یہ ہے عید. عید کا کنسپٹ یہ ہے، خوشحالی آئے، لوگوں میں سکون آئے، لوگوں کے اندر یعنی ایک کنیکشن ہو، بھائی چارہ ہو، امن ہو. وہ محرومین جو دنیا میں عموماً رہ جاتے ہیں پیچھے اپنی کسی بھی وجہ سے، ظاہر اللہ نے انسانوں کو برابر نہیں بنایا نا، فرق رکھا ہے، کوئی زیادہ ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، کوئی زیادہ صحت مند ہے، کوئی کم صحت مند ہے، کوئی کیپیبل ہے، کوئی انکیپیبل ہے، کوئی آگے بڑھ جاتا ہے پیسے کمانے میں، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. اپنی اپنی صلاحیت، اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے سب کے ساتھ. تو یہ موقع اللہ نے بالخصوص یہ سارے احکامات جس میں ہم دیکھتے ہیں زکات سے لے کر صدقہ خیرات تک جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اسی بنیادوں پر ہیں کہ اس دنیا کی ترتیب کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں زیادہ مال عطا کیا ہے، اللہ نے اپنا فضل کیا، تمہیں ذہین بنا دیا، صلاحیت تمہیں دے دی، تمہیں ایسی اپرچونٹی دے دی، تمہیں ایسے مواقع دے دیے کہ تم اللہ کے فضل سے آگے بڑھ کر امیر ہو گئے. تو اب ان غریبوں کا خیال کرو جو تمہاری آزمائش کے لیے دنیا میں چھوڑے اللہ نے، ان کو اپنے ساتھ شامل کرو بقدر استطاعت جو تمہاری اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے. یہ ہے اصل خوشی کا موقع، یہ ہے اصل خوشی کا مطلب. اللہ کی جانب جھک جاؤ، اللہ کی طرف اپنا سر جھکاؤ، سجدہ کرو، رکو کرو، نماز پڑھو اور اللہ کے بندوں کو دو. یہ ہے عید ایک مسلمان کی، عید کا مطلب یہی ہے، اس کے علاوہ عید کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، عید کا اور کوئی مطلب نہیں. باقی اس میں آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا، اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، بھائی بہن آپس میں بیٹھے، یہ موقع ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی رنجش ہے، کو خدا نہ خواستہ کمی بیشی رہ گئی ہے پورے سال تعلقات میں، اس موقع پہ دور کرو، آپس میں بیٹھو، ایک دوسرے کو کھلاؤ. یہ سارے مواقع، یہ برکتیں اس موقع کی ہیں. اب آ جائیے وہ جو عرف ہمارے یہاں دجل دجالیت، وہ خوشی کا جو ایک خاص کانسیپٹ دیا کہ جس میں ہو ہا ہائے ناچو گاؤ تفریح کرو ڈھول مچاؤ شور مچاؤ، یہ سب شیطنیت ہے، یہ دجالیت کی تعریف ہے. خوشی کے نام پر دھوکا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے. اگر ہنسی کا نام خوشی ہوتا، سمجھیے گا بات کو، اگر ہنسنے کا نام، دیکھیے ہنسی خدا نہ خواستہ کو غلط شے نہیں ہے، ہنسنا کو خدا نہ خواستہ غلط عمل نہیں ہے. انسان جب اپنے اندر ایک اچھی بات محسوس کرتا ہے وہ ہنستا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ توازن ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کبھی کہکہا نہیں لگایا، کم از کم صحابہ نے نہیں دیکھا ان کو، کوئی ایک رپورٹڈ عمل ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہکہا مارا ہو، کوئی ایک بھی سنگل ایونٹ رپورٹڈ نہیں. ایک موقع پہ کہیں یہ بات لکھی ہے کسی صحابی نے کہ رسول اللہ ایسا مسکرائے کہ ہم نے آپ کے یہ جو کیل جس ہم کہتا نا یہ والے دانت یہ دیکھ لیے. تو یہ بھی مسکرانا کوئی ایسی بات تھی کہ صحابی نے نوٹ کیا کہ آج تو اتنا رسول اللہ مسکرائے کہ آپ کے یہاں تک دانت مبارک آیا ہوگا. یہ بھی حیرت کی بات. اور ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کبھی کسی نے نہ دیکھا کسی کا، یہ صحابی کا قول ہے. آپ سے زیادہ مسکراتا ہوا، ایسا نہیں اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ جو ہے تنہائی میں غم میں رہتے، آنسوؤں میں رہتے، امت کے غم میں اور رنج میں مبتلا رہتے، آنسوؤں سے چہرہ انور داڑھی مبارک یہاں تک کہ زمین جہاں سجدہ کرتے وہ تر ہو جاتی. لیکن جب صحابہ میں ہوتے، اپنے ساتھیوں میں ہوتے، تو خوشی، مسرت، آسودگی کا ایک احساس چہرے پر جس میں کوئی غم النج کوئی پریشانی کوئی شکوہ کچھ نہیں، اور مسکراتے رہتے، ہر کسی سے مسکرا کر ملتے. مسکرانا صدقہ ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ ہنسنا، کہے مار کر، آوازیں نکال کر، ہا 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 کر کے، یہ کیا ہے؟ یہ ایگزیجریشن ہے، یہ خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا غم ہے جس کو انسان اپنے اندر پاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. دل کا مردہ ہو جانا کیا ہے؟ دل پر زنگ آ جانا، دل کا سیاہ ہو جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہی ہے دل کا مردہ ہونا. پھر جب انسان، اب اس کو سائنٹیفکلی چھوٹی سی بات سمجھاؤں، ایڈیپٹیشن کا ایک پروسیس ہے دماغ کے اندر. اگر آپ ایک خاص لیول کی کسی لذت کو محسوس کر لیں ایک دفعہ، تو اس کے نیچے والی لذتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. آپ جس سہولت، جس آسانی کا عادی ہو جائیں، اس سے نیچے والی زندگی گزارنا پھر آسان نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایک شخص سخت زندگی گزارتا ہے بڑے مزے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم میں سے جو لوگ ایئر کنڈیشن میں رہنے کے عادی ہیں، ان کے لیے قیامت ہے کہ آپ کہیں کہ باہر دھوپ میں ذرا ایک گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے، اپنے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، وہ بھی تو انسان ہے. تو انسان جتنے جس لیول کی لذت میں، یہ ہمارے فیزیولوجی میں خاص پروسیس ہوتا ہے اڈیپٹیشن کا. جب خوشی کے نام پر لذتیں سمیٹنے والا ہو جاتا ہے انسان، تو ایک خاص وہ ڈوپامین تھیوری کہلاتی ہے کہ دماغ میں ایک لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کم از کم اتنا اچیو ہوگا تو خوشی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اسی لیے جب انسان کہکہیں مارنے کا، ہنسنے کا، اور ہر وقت کے مزے مستی کا، تفریح کا عادی ہو جائے، تو زندگی کی اصل چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. اس کو مزہ نہیں آتا. اب اس کو کم از کم مزے کے لیے اتنا بوسٹ چاہیے. اور یہ بدبختی اکثر کے ساتھ ہم میں موجود اب ہو گئی. یہی ناشکری کا کہہ لیجئے کہ تمہید ہے. ناشکری یہیں سے آغاز ہوتا ہے اس کا، دل کا مردہ ہو جانا. پھر انسان اللہ کی دیوی نعمتوں کو نعمتیں سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جو اللہ نے دیا ہوا اس کی کوئی اس کو گنتی تک نہیں ہوتی. یہاں تک کہ دنیا بھر کی دولت جس کے پاس ہے، وہ چاند کو دیکھ دیکھ کے حسرت کر رہا ہوتا کہ کاش یہ میری جیب میں ہوتا. نہیں، کوئی حسرت کی انتہا نہیں ہے، کوئی حسرت کی انتہا نہیں. یہ ناشکری بڑھتی چلی جاتی ہے. لہذا ہمارا دین تو ہمیں اس طرح کی خوشیاں جسے لوگ اب کہتے ہیں ان سے منع کرتا ہے. یہ چیخنا چلانا، خامخا کی بےہودگی، بے حیائی، شور شرابہ، کہہ کے لگانا، ہنسنا، نہ ہمارے دین کا مزاج ہے، نہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ صحابہ کرام کا اس میں کوئی تعامل ہے، کچھ نہیں ہے ایسا. خوشی کا مطلب بدل دیا گیا، لذت خوشی کے نام پر اب لوگوں میں بانٹی جا رہی ہے، عیاشی، تفریح، مزے، مستی. لہذا ایک تو پہلو جو آپ کے سامنے میں نے رکھنا چاہا وہ یہ، اور دوسرا جو پہلو رکھنا ہے وہ یہ ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، تو تقویٰ کی جو مختلف سیڑھیاں، منازل، ستون ہیں، ان کا ایک اہم ترین ستون یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کو ایزا پہنچانے والا نہ ہو. آپ دیکھیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نیکی کے 70 درجے، اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ کسی راہ کی مشکل کو تم دور کرو. ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے، اس پہ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے. ایک حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ راہ میں سے کوئی کانٹا یا پتھر ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. وہ شخص اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے جو لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا ہے، لوگوں کے کام آنے. سب سے پسندیدہ، سب سے اعلی شخص وہ ہے اللہ کے ہاں جو لوگوں کے مسئلے حل کرنے والا ہو. اور ذرا اندازہ تو لگائیے کہ ہمارا تو کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اس کو اگر میں اس حدیث سے آپ کے سامنے رکھوں، وہ پورا واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ اور یہ ایک دم اٹھتے ہیں، اپنی جوتیاں بغل میں دابتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور یہ جو بلانے آئے تھے حیران ہو کر کہتے ہیں کہ ارے آپ تو اعتکاف میں ہیں، کہاں چلے؟ وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہیں بیٹھ کر کوئی نصیحت کریں گے، کچھ بات بتائیں گے، حدیث کی روشنی میں کوئی رہنمائی کریں گے، اور یہ اٹھ کر چل پڑے. تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے صاحب مسجد سے یہ بات سنی، مسجد نبوی کا اعتکاف توڑ کر جا رہے ہیں ایک شخص کی مدد کے لیے، اور جب وضاحت پوچھی گئی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے صاحب مسجد سے یہ سنا ہے کہ میرا ایک امتی اپنے بھائی کی مدد کے لیے چند قدم چلے، مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو میری اس مسجد میں ایک مہینے کا اعتکاف کرے. دیکھیے اس سے اب غلط، اب ہمارے یہاں یہ دجل کی ایک اور بھی لیول ہے کہ اب ہم ترازوؤں میں رکھ کے نا، اچھا جی نماز زیادہ افضل ہے کہ کسی کے کام آنا زیادہ افضل ہے، اچھا جی اعتکاف زیادہ افضل ہے. ارے بھائی یہ پاگل پن میں نہ پڑے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسجد نبوی کا اعتکاف، مطلب ہم میں سے جس کو مل جائے اور پورا رمضان مل جائے تو کیا ہی بات ہے، کوئی اس کی خوشی اور اس کی کوئی کیفیت بتا سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہے بھائی پورا مہینہ مسجد نبوی کا اعتکاف؟ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. لیکن اس اتنی بڑی سعادت کو ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل سمجھنے کی بات. جب وہ نصیب ہوگی تب ہوگی، یہ تو لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. جس کو پوری مہینے رمضان مسجد نبوی میں مل گیا، کیا ہی اس کے نصیب ہو، کیا ہی اس کے کہنے، کیا اس کی خوش نصیبی. مرنے سے پہلے اللہ یہ ہمیں سب کو یہ وقت دکھا دے. لیکن جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ چلتے پھرتے تمہارے سامنے یہ اجر، یہ سعادت، یہ مواقع، اللہ کے نبی کو تم زیادہ محبوب ہو جاؤ گے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، ان کی کسی تکلیف کو دور کرنا ہے، ان کی مدد کے لیے چند قدم چلو گے، اللہ کے ہاں تمہارا معیار، مرتبہ، مقام اس شخص سے زیادہ ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں. تو یہ مواقع کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جب وہ سعادت ملے گی تب ملے گی. یہ روزانہ تمہارے لیے سعادتیں بکھری پڑی ہیں چاروں طرف، کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کیوں نہیں لوگوں کے کام آتے؟ ایک کسی کی تکلیف دور کر دینا کسی کے لیے، اور ایذائے مسلم جو ایک پورا چیپٹر بنتا ہے، ایک بدترین شخص ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے، اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. قسم کھا رہے ہیں اللہ کے نبی، 3 دفعہ کہہ رہے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے. کون؟ جس کی ایزا سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. پڑوسی کو ستانے والا، ایزا دینے والا، تنگ کرنے والا. اب ذرا یہ حدیثیں، اب پھر آ جائیے ایک اور یہاں پہ ذرا روکی، ایک اور پہلو سے آ جائیے. یہ ہمارا دین کہیں ہم اس کو سمجھیں بیٹھ کے. اللہ اکبر، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں طہارت نصف ایمان ہے. پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، قومیں ہیں، سوچیں ہیں، تہذیبیں ہیں، ان سب کو ایک ساتھ رکھیے، ایک ایسے 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 کمپیریزن کیجئے، سب سے بڑا فرق جو نظر آئے گا اس امت کا باقی تمام دوسری قوموں سے وہ ایک لفظ میں وہ طہارت ہے. یہ طہارت کا کانسیپٹ, پاکیزگی, صفائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے کپڑوں پر بھی میل دیکھ کر ناراض ہو جایا کرتے تھے. یہ میلے کپڑے کوئی پہن کے آ جا, آپ ناراض ہو جایا کرتے تھے. آپ نے جس طرح صفائی کی, ستھرائی کی, پاکیزگی کی, طہارت کی تلقین فرمائی ہے, دور نبوی میں جب قربانی اصل جب ہم دیکھتے ہیں جب وہاں ہوا کرتی تو باقاعدہ گڑھے کھودے جاتے تھے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے, بہرحال ہمارے یہاں تو اب ذرا یہ عجیب سی بات لگتی ہے, لیکن مصباح خانے ہوا کرتے تھے عیدگاہ کے قریب, وہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا تھا, گلیوں میں نہیں رکھا جاتا تھا. اب یہ ایک اور بات ہے کہ ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے, اب آج کل کے حالات ایسے نہیں, ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے سامنے, تو گھر کے سامنے بھی باندھنے کے بعد سونا پڑتا ہے کہ کوئی کھول کے نہ لے جائے. یہ حالات واقعات اپنی جگہ مجبوریاں ہیں, اگر کہیں اویلیبل ہو ایسی کوئی جگہ کہ سب کے جانور حفاظت کے ساتھ تمیز کے ساتھ وہاں بندھے ہوں تو زیادہ اچھا ہے, یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب ٹھیک ہے گلیوں میں ہیں, گھروں کے باہر ہیں, باندھا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت بڑا یہ عمل ہے. اب اس کا تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے تو لا کے چارہ اس کو کھلا دیا اور اس کی ساری گندگی جو ہے وہ ایسے کر کے ایک طرف کر دی, پڑوسی مرے کے جیے, محلے والے مرے کے جیے, راستہ بند ہوتا ہے تو ہوتا رہے, میرا جانور تو بندھا ہوا ہے, میری تو عبادت ہو رہی ہے. اور وہ پورا 8-10 دن 15 دن جو جانور باندھنے کے بعد جو کچھ معاملہ ہوتا ہے چلیں وہ تو اپنی جگہ, اور جو عید والے دن ہوتا ہے, عید کے تینوں دن, ابھی بھی میں آ رہا ہوں اور دیکھتا ہوا آ رہا ہوں راستے میں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو, صرف یہ کہنا کہ یہ ساری ذمہ داری بھائی اداروں کی ہے اور وہ جانے اور ان کا کام جانے اور اٹھا کر ساری آلائش کو اٹھا کر بس رکھ دینا کہیں بھی, اپنی جان چھڑا لینا, ایسے بات نہیں بنے گی, ایسے بات نہیں بنے. اپنی اپنی ذمہ داریاں سب کو ادا کرنی ہوں. کیوں نہیں ہمارے محلوں میں ایسی کمیٹیاں بنتی کہ ایک جگہ مخصوص کی جائے, پھر خاص طور پر عید کے دن, ٹھیک ہے کہ ایم سی والے جب آئیں گے, سوسائٹی والے جب آئیں گے, ادارے والے جب آئیں گے, ٹھیک ہے کام ان کا ہے, ان کے ساتھ بھی ربط رکھنا ہے, ان کو بھی احساس دلانا ہے, لیکن جو ہمارا کردار ہے وہ جو بھی کچرا ہے جانور سے متعلق, چاہے وہ اس کی الائش ہے, چاہے وہ اس سے پیچھے اس کا جو بھی گوبر ہے, چارے کی باقیات ہیں, جو کچھ بھی ہے, اس کو جمع کر کے ایک جگہ پہنچایا, یہ بھی عبادت کا حصہ ہے بھائی. یہ صفائی ستھرائی کو میک شور کرنا, اس پر پوری طرح سے پلاننگ کرنا, یہ ہمارے اس تقویٰ کے عمل کا حصہ ہے. میری قربانی ہو گئی لیکن خدا نہ خاصا میری قربانی کے عمل سے چار لوگ جو ہیں وہ اذیت میں, مصیبت میں, یا پریشانی میں, یا گندگی میں مبتلا ہوئے, وہ کل اللہ کی عدالت میں مقدمہ قائم کریں گے میرے, کیا کروں گا پھر میں؟ باقی وہ اللہ جس کو معاف کرنا چاہے, وہ نیتوں کا حال جانتا ہے, جانے انجانے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو کرے نا. بات کہنے کی مطلب یہ ہے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور ذرا سوچئے کہ صفائی اور پاکیزگی کتنی شدت کے ساتھ ہے. قرآن کی آیتیں ذرا ہم پڑھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر فرما رہے ہیں, اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھو, اس کو پاک رکھو, اپنے گلیوں کو, محلوں کو, گھروں کو صاف ستھرا پاک رکھنا. اس بارے میں اگر صرف حدیثیں آپ نکالیں, لوگوں نے پوری پوری کتابیں, رسول اللہ کے ارشادات, آپ کے اقوال, آپ کی تقریریں, تقریر سے مراد یعنی آپ کے سامنے جو عمل ہوتے, آپ کا اپنا عمل, آپ کا اپنا فعل نکالتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیے. یہ عمل بھی ملتا ہے کہ قربانی کے بعد یہ الائشیں جو بھی ہوا کرتی ان کو اہتمام کے ساتھ پہاڑ کی دوسری طرف پہنچایا جاتا, اس خیال سے کہ یہ وہاں جا کر جو جانور ہیں, پرندے ہیں, ان کے کام آ جائے گا, آبادی سے دور, اور سوکھ کر جو ہے وہ ظاہر آرگینک کھاد یا جو بھی ہوتی ہے چیز بن جاتی ہے, پوری زمین میں دبا دینا. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے, کیونکہ زمین میں جب یہ سارا دبتی ہے جا کر چیزیں, یہ کھاد بن جاتی ہے, یہ آرگینک آپ کا پورا ایک زبردست سورس بن جاتا ہے, زرخیزی کا ذریعہ بنتا ہے. تو ان سب چیزوں کا اہتمام کے ساتھ, چاہے زمین میں دبایا جائے یا یہ کہ جانوروں کا, پرندوں کا خیال کرتے ہوئے آبادی سے دور کسی جگہ پر پہنچایا جائے, یہ سارے عمل سنت سے ملتے ہیں ہمیں. یہ کو میں آپ کو امریکی اخلاق نہیں پڑھا رہا بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو بتا رہا ہوں. جو ہمارے لیے اسوائے کامل ہیں، جو آئیڈیل ہیں، جن کی سنت پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے، ان کی زندگی، ان کا عمل تو دیکھیے. اپنی عبادت کو دوسروں کے لیے زحمت بنا دینا، دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنا دینا، یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اور جو بھی عبادت ہے خالص، اس کی روحانی کیفیت کے ساتھ، اللہ کے قرب کے احساس کے ساتھ، تقویٰ کے احساس کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.